مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله رسالة زيادة درود السلام پیج نمبر 5 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 15 حضرت سیدنا عبی ابن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا، اپنا سارا وقت درود خانی یعنی درود شریف پڑھنے میں صرف کروں گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ 1438 ہجری کے رمضان المبارک کی 9ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان جمع ہوئے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے نیز اوبی وین کے ذریعے پاک حیدری کابینہ جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء اور پاک امجدی کابینہ لطیف آباد زمزم نگر حیدر آباد باب الاسلام، یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں صابر رضا عطاری طلحہ شہر سے عرض کر رہا ہوں، یا سیدی، کسی کو روزے کا کہا گیا تو اس نے یہ کہا کہ بھائی ہمارے گھر میں آٹا ہے، ابھی ہم روزہ نہیں رکھیں گے، جب ہمارا آٹا کم ہو جائے گا تب روزہ رکھیں، یا ایسا کہنا کیسا کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہم جب گناہ کریں گے تو معاذ اللہ پھر روزہ رکھیں گے، اس طرح کہنا کیسا؟ جواب نا سما، جزاک اللہ خیرا۔
ہند راجستھان کے پالی شہر سے ارشاد احمد اتاری عرض کر رہا ہوں، میرے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی نے دوسرے اسلامی بھائی سے پوچھا کہ کیا آپ روزے سے ہیں، تو جواباً دوسرے اسلامی بھائی نے کہا نہیں نہیں، روزے تو وہ رکھتے ہیں جن کے گھر میں آٹا ختم ہو جاتا ہے۔ اس طریقے کا جواب دینا یا یہ جملہ کہنا کیسا؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائے، جزاک اللہ خیرا۔
میں محمد سرور عطاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، پیارے بابا جان، میں نیت کرتا ہوں کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب 92 دن میں 92 دن میں پڑھنے کی میں نیت کرتا ہوں، اور پیارے بابا جان، اور ایک کتاب میں مکتب المدینہ پہ اس کے پیسے دے دوں گا، وہ مکتب المدینہ والے جس کو چاہیں دے دیں۔ بابا جان، جو فلائیں بھائی خود بھی پڑھیں اور کم از کم ایک کتاب کسی اور کو دیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا دعا فرماتے ہیں؟
ماشاءاللہ، یہ روزے کے بارے میں جو سوالات ابھی ہوئے ہیں تو میرے پاس تحریری طور پر بھی سوال ہے، تو وہ اسی قبیل سے ہے، اسی سے ہے کہ روزے سے متعلق اس طرح کلمات بولنے پر قائل پر کیا حکم شرعی لگے گا، یہ ایک سوال آیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ مطلب کوئی کہتا ہو میرا روزہ نہ ہوتا تو بتاتا، ایک. دوسرا، تمہیں روزہ تو نہیں لگ رہا. تیسرا، مجھے روزہ لگ رہا ہے. چوتھا، آج تو روزے نے حالت خراب کر دی. پانچواں، کب کھلے گا روزہ؟ روزے میں تیری شکل کیسے نکل آئی ہے؟ اس طرح کے کلمات اگر کوئی کہتا ہے تو کیا؟
یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 378 پر ہے. ولید ایک بار رمضان المبارک میں کہنے لگا، روزہ تو وہ رکھے جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو، کیا ولید نے یہ کفر نہیں بکا؟ جواب، ضرور کفر بکا. یعنی آٹے والا، اب اسی پر دیکھ لے کہ آٹا کھانے کی جگہ آٹا، بات ایک ہی ہوئی، تو ضرور کفر بکا. اس قول بدتر از باول میں روزہ رمضان المبارک کی تحقیر، یعنی اس کو ہلکا جاننا، رمضان المبارک کے روزے کو ہلکا جاننا کے ساتھ ساتھ اس کی فرضیت کا بھی انکار پایا جا رہا ہے، یعنی اس کے فرض ہونے کا بھی انکار پایا جا رہا ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، روزہ رمضان نہیں رکھتا اور کہتا یہ کہ روزہ وہ رکھے جسے کھانا نہ ملے، یا کہتا ہے جب خدا نے کھانے کو دیا ہے تو بھوکے کیوں مرے، یا اسی قسم کی اور باتیں جن سے روزے کی حد تک کو تحقیر ہو کہنا کفر ہے. روزے کی جہاں مطلب ہے کہ روزے کو گھٹیا جاننا پایا جائے، جس کی بات سے روزے کا گھٹیا ہونا ثابت ہو، تو یہ کفر ہے. اچھا، اب پہلے جو سوالات تھے اس میں تو یہی روزے کی تحقیر اور گھٹیا پایا جانا یہی تھا. تو اچھا، اب جو سوشل میڈیا سے سوالات کیے گئے ان میں ہر جملے میں روزے کی تحقیر نہیں تھی، مطلب روزہ کب کھلے گا اور آج تو روزہ بہت لگا ہے، تو یہ کفریات نہیں ہے. بس دل تنگ نہیں ہونا چاہیے عبادت کے بارے میں، اور یہ باتیں کرنا اچھا نہیں ہے. اور وہ ایک دیوانے نے کہا کہ میں نے وہ خریدی ایک کتاب،
جی
کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ایک خریدوں گا، اور ایک کے پیسے جمع کراؤں گا کہ مکتبۃ المدینہ والے کسی کو دے دیں. تو یہ مکتبۃ المدینہ والے کسی کو دے دیں یہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں طریقہ کار. ہمارے یہاں تقسیم رسائل کی باقاعدہ ایک مجلس کی ترکیب ہے، تو وہ مکتبۃ المدینہ کو جمع کروانے ہوتے ہیں پیسے، وہ جمع کروا دیے جائیں، اور اب مکتبۃ المدینہ سے وہ مجلس جو ہے نا وہ اپنے حساب سے اس کو تقسیم کرے گی. اب کسی کتاب کے بارے میں مخصوص آپ نے مکتبۃ المدینہ کو یہ جمع کروانا، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ یہ خرید لیں. آپ دو خرید لیں، ایک بھلے اپنے مطالعے میں لائیں، ایک خود اپنے طور پر دیکھیں کہ کسی کو جذبہ ہے پڑھنے کا. غریب امیر بھلے کچھ بھی ہو، مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، مالدار بھی نہیں خریدتے، سستی کرتے ہیں، جذبہ نہیں ہوتا نا، تو اس کو تحفے میں دے دیں آپ، پڑھے گا، گھر میں جا کر رکھے گا تو گھر کا کوئی فرد پڑے گا، اپنے طور پر دے دیں، میرا خیال ہے یہ آپ کے لیے مناسب رہے گا. نہ مخصوص کتاب کے لیے، پھر اگر آپ نے مکتبۃ المدینہ والوں کو کہا مخصوص کتاب تقسیم رسائل، پھر یہ کسی اور کتاب میں اس کو صرف کر لیا، خرچ کر لیا، تو یہ پھر جائز نہیں ہوگا، ناجائز ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کا بھی ایمان پر خاتمہ فرمائے، میرا بھی ایمان پر خاتمہ فرمائے، ہم سبھی کا اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ عافیت کے ساتھ فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
یہ سوال آیا ہے کہ اگر گھر کے کام کاج کرنے کے باوجود شوہر یہ کہے تم کرتی کیا ہو، اب بیوی کیا کرے؟
صبر،
ہائے
زبان نکالے گی تو پھر وہ ایسا نہ ہو کہ گھر ٹوٹے. بعض شوہر بڑے غصے والے ہوتے ہیں، بعض بیویاں بھی پیچھے نہیں ہوتی، وہ بھی غصے والیاں اور پھر سست بھی ہوتی ہوں گی، تو یوں چستی دکھائے گی نا صحیح معنوں میں تو شاید شوہر کو بولنا نہیں پڑے گا کہ کرتی کیا ہو. جو بھی بولا تو منہ چڑھا کر کام نہیں کرنا ہے، لبے کر کے وہ خوش خوش اگر کام کریں گی نا تو انشاءاللہ مسائل گھر میں نہیں بنیں گے. برتن پچھاڑیں گی نہیں، بعض وقت کام بھی کر رہا تو زور سے برتن پچھاڑنا، اس طرح وہ ذرا کہ جو گھر والے ہوں گے وہ سمجھتے ہوتے ہیں، یا ہم پر غصہ ہے اس کو لے کے بےچاری بول نہیں سکتی تو برتن پر غصہ اتار کے احتجاج کا ڈنکا بجا رہی ہے. ہاں بچوں کو جھاڑتی ہیں، بعض اوقات وہ ساتھ سے تو پہنچ نہیں سکتی، پہنچنا بھی نہیں چاہیے ورنہ گھر ٹوٹ سکتا ہے. صبر اور ہمت سے کام لیں، جب ابھی کاروائی نہ کریں ورنہ گناہوں کے سلسلے ہوتے ہیں. اور میکے میں تو فریاد کرنی ہی نہیں چاہیے، میکے میں فریاد کرنے سے تھوڑی کو مسئلے حل ہوتے ہیں، وہ غیبتوں اور گناہوں کا اور بدگمانیوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اکثر. پھر ماں پھر کچھ بولتی ہے، بہن کچھ بولتی ہے کہ تو تیرے منہ میں کیا پتھر رکھے ہوئے تھے یا مونگ بھرے تھے، جواب کیوں نہیں دیا تو نے، یہ جواب دینے جاتی ہے. پھر بعضوں کا تو 1-2-3 کا جواب مل جاتا ہے، تو یہ ایسا نہ کرے. اللہ ہماری بہو بیٹیوں کے گھر آباد رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ پریشان لگ رہے ہیں، کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے سوال بھیجائے کہ آج الماری کھولتے ہوئے 3 قرآن کریم ایک ساتھ نیچے تشریف لے آئے، میں بہت پریشان ہوں، اس کا حل بتا دیں.
اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے. آپ کی پریشانی ہے اگر محبت قرآن کی وجہ سے تو ٹھیک اچھی بات ہے، یا ہو سکتا ہے یہ یوں سمجھے گا آپ کو آفت آئے گی کہ 3 قرآن زمین پر تشریف لائے، تو یہ کسی آفت آنے کی علامت اس کو نہ آپ سمجھیں. گناہ نہیں ہے نہ مطلب آپ کا اس میں قصور ہے. قرآن کریم سے محبت نہ ہوتی تو آپ پریشان کیوں ہوتے؟ ہو جاتا ہے، کوئی اتفاق ہوا ہوگا، کبڈ کسی وجہ سے ہل گئی ہوگی، کوئی جھٹکا آ گیا ہوگا کبڈ کو، تو قرآن کریم قریب آ گئے ہوں گے، یہ بے احتیاطی سے کسی نے رکھ دیے ہوں گے، تو مزید احتیاط کے ساتھ اس کو رکھیں آپ کہ زمین پر وہ تشریف نہ لائیں. تھپی ہوگی نا تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح در رکھی ہو کہ وہ آہستہ آہستہ دروازے سے لگ گئی ہو کر، کئی روز کے بعد دروازہ کھلا ہو تو وہ یاد سا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کا ایک اور سوال ہے، کیا چمٹا بجانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے؟
اول تو چمٹا بجانا کیسا،
آپ
میوزک کی طرح بجائے گا چمٹا تو یہ تو ہے نا گناہگار ہوگا، جیسے ڈنڈے کی بھی ٹھک ٹھک کو منع کیا ہے مکاشفت القلوب میں، ڈنڈے کی ٹھک ٹھک سے بھی اگر کوئی سر بناتے ہیں، ٹیبل پہ بجاتے ہیں سر ٹھک ٹھک کے ذریعے، تو یہ میوزک کی صورت نہ بنائی جائے. تو چمٹا بجانے سے لڑائی ہوتی ہے یہ پتا نہیں ہے، بجانا نہیں چاہیے چمٹا. موسیقی کا آلہ بھی یہ بتا رہے ہیں، اچھا مشہور ہے یہ بتا رہے ہیں، تو یوں بھی نہیں بجانا چاہیے چمٹا تو
ٹھیک. اگر نماز ایسی جگہ پڑھنی پڑ گئی جہاں پردے کا انتظام نہیں ہے تو کیا وہاں اسلامی بہن مدنی برقع میں نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ بنتے اختر اتاریاں.
اگر نامحرموں کی نظر پڑتی ہے وہاں تو بھلے وہ چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد رضوان اطاری جو ہے اس وقت ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، مجھے اور میرے دو بھائی محمد ریحان عطاری اور محمد ریحان عطاری کو بھی 100 روپے عیدی میں چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ, ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ.
ماشاءاللہ. ریان, ریحان, رضوان, تین مدنی منڈوں کو 100 روپیہ چاہیے. ساؤتھ افریقہ تو بہت بڑا شہر کا نام شاید نہیں لیا,
جوہانسبرگ.
جوہانسبرگ تو بیٹے وہاں یہ ہمارے پاکستانی روپیوں سے کوئی چیز آپ کو ملے گی نہیں شاید, وہاں تو ہی نہیں چلتا نا سکہ. وہاں کے روپیوں کا نام کیا مجھے پتا نہیں ہے.
لینڈ, آر اے این ڈی.
ہاں تو یہاں ہمارے سکے آپ کو کام نہیں آئیں گے, پھر آپ تک پہنچاؤں کیسے؟ اس کا رستہ کیا آپ وہ پوری کوئی ترکیب بنائیں نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مدنی انعام نمبر 37 میں آپ نے گھروں میں جھانکنے سے منع فرمایا. آج کل عموماً گھروں کی چھتیں وغیرہ اونچی ہوتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی نظر پڑ جاتی ہے, ایسے میں کیسے بچا جائے؟ اپنی نظروں کی حفاظت کیسی کی جائے؟ ارشاد فرما دیجیے.
نظر پڑ جانا اور بات ہے اور ارادتاً جھانکنا اور چیز ہے. سامنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ پردہ رکھے اپنے گھر پر تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. تو بے اختیار نظر پڑ گئی تو اب اس میں تو جرم نہیں ہے, جان بوجھ کر دیکھا تو پھر مجرم. بھلے نیچے گھر ہے تو کیا ہوا, نہ دیکھے اس طرف جس طرف وہ نظر پڑتی ہے. ہمارے یہاں بازار ہے جہاں گھر ہے پیر کالونی میں, اب وہ بازار میں دیکھے اور پھر نظر کی حفاظت بھی ہو جائے, یہ اپنے بس کا روگ نہیں ہے. کیسے نظر تو پڑے گی پڑے گی. برسوں ہو گئے میں نے اپنے گھر کے باہر اسی وجہ سے جھانک کر میں دیکھتا ہی نہیں, اپنی عادت بنا لی ہے دیکھنا ہی نہیں ہے. یہ روڈ ہے مطلب, لیکن عام دو رفت ہوتی ہے تو میں رات کو بھی دیکھنے سے کتراتا ہوں. رات کو دیکھوں گا تو دن کو دیکھنے کو بھی دل کرے گا. تو اپنی کوشش کرنے سے آدمی بچ سکتا ہے. وہ گلی ہے چھوٹی ہمارے یہاں, وہ سامنے گھر ہے اس کے, اس گلی میں بھی برسوں ہو گئے میں نے جھانک کے دیکھا نہیں ہے. بچتا ہوں اس سے, کوشش کرتا ہوں کہ بچوں. آپ بھی یہ کر سکتے ہیں کام. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض اوقات فقہی ہی مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور اس کا حل فی الفور نہیں مل پاتا. مفتیان کرام سے رابطہ کرنے کے باوجود کافی دنوں انتظار کرنا پڑتا ہے. کیا ایسی صورت حال میں جو دل میں آئے اس پر عمل کرنے سے گناہگار تو نہیں ہوں گے؟
دل کا تو ماننا ہی نہیں نا. وہ اگر مفتی صاحب نہیں دے رہے جواب تو وہ غور کر رہے ہوں گے, نہ ان پر کوئی فرض یا واجب ہے کہ آپ کو جلدی جلدی ہی جواب دے دیں. مفتی ہوتا ہے, صحیح مفتی وہی ہوتا ہے جو وہ تاڑ پھاڑ جواب نہیں دے گا, سوچ سمجھ کر دے گا اس درست جواب دے گا. تو بعض مسائل ایسے ہوتا ہے کہ جن کا حل آسانی سے ملتا نہیں ہے تو دیر لگ جاتی ہے, اس میں صبر کرنا چاہیے. اپنے دل کی بات نہیں ماننی چاہیے. دنیاوی معاملات میں بھی جیسے مواقع پیش آتے ہوں گے, بندہ وہ ٹیسٹ بھی کرواتا ہے تو کوئی ٹیسٹ ایسے ہوتا ہے کہ دوسرے دن جواب مل جاتا ہے ٹیسٹ کا ریزلٹ. بعض ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں کہ ہم ایک ہفتے کے بعد تاریخ آپ کو جواب ملے گا کہ آپ ریزلٹ بیماری کا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں چاند کا سوال ہوا, ہلال پہ چاند رات کی جو چاند ہوتا ہے ہلال کا سوال ہوا اور روح کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی, وہی نازل ہوئی تب جواب ارشاد فرمائے.
یسألونک عن الاہلۃ, چاند کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج, کہ یہ لوگوں کے لیے وقت کے آلے ہیں اور حج کے لیے یعنی موسم کے لیے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اور آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, فرمائیے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے.
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا, وہی آئی تو جواب دیا. تو یعنی کہ ہم کیا ہر جواب کے دینے کے لیے بندے ہوئے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر مخلوق میں نہ کوئی علیم ہوا نہ ہوگا. جن کو علم ملا ان کے قدموں کی دھول کے صدقے ملا. ان کا بھی اس سوال کا جواب نہ دینے کے لیے خاموشی اختیار کرنا ثابت ہے. تو اب یہ تو بول دیں ہم داڑھی رکھیں گے لوگ مسئلہ پوچھیں گے ہم جواب کیسے دیں گے؟ تو بھائی آپ جواب دینے کے پابند تھوڑی ہیں. ان کے لیے بھی تسلی ہے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
یہ بعض گوشت فروش کہتے ہیں بغیر ہڈی کے گوشت خریدنا حرام ہے, چھوٹی سی ہڈی ضرور ڈال دیتے ہیں. بنت غلام سرور
تو قیمے کا کیا کریں گے
آپ بتائیے؟
یہ بتائیں گے نا گوشت فروش.
بھائی آپ بتاؤ,
کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اب تو مطلب یعنی کہ بون لیس گوشت ملتا ہے, یہاں بھی ملتا ہوگا. سن 80 میں مجھے تجربہ ہوا مدینے میں اس کا, مجھے پہلے پتا نہیں تھا. تو وہاں ہڈیاں نہیں ہوتی تھی, تو وہ جن کے پاس میں رہا نا تو یہ پتا چلا کہ بوٹیاں خریدتے تھے. تب پتا چلا کہ ہڈی کے بغیر بھی بوٹی بکتی ہے باقاعدہ. اب اس کو اب پتا چلا کہ اس کو بون لیس بولتے ہیں, ہڈی بغیر ہڈی کا گوشت. تو کوئی حرج نہیں اس میں, 100% بھی جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
اچھا اب ایک بہت اہم سوال بابا کرنے جا رہا ہوں, کیا سید کو غریب کہہ سکتے ہیں؟
بنیت توہین تو نہیں کہہ سکتے. ویسے اگر کوئی مالی طور پر کمزور ہے تو غریب اس کو کہنے میں حرج نہیں ہے. ہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غریب, مسکین, مزدور, چرواہا یہ سب کہنا حرام ہے. اور توہین کی نیت سے کہے گا تو اسلام سے گیا نا. مسکین بھی نہیں کہہ سکتا نا. دعا تو ایک ہے نا, میں مسکین زندہ رکھ, مسکینوں میں اٹھا. ہم نہیں کہہ سکتے اے مسکین اے غریب, نہ سرکار کو یہ نہیں کہہ سکتے ہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار کا عاجزی کے طور پر تو بہت کچھ اپنے بارے میں کہنا ثابت ہے, ہم نہیں کہیں گے. یعنی عام طور پہ جو بزرگ بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں, تو ہم تھوڑی کہیں گے او گناہگار. تو توہین ہو جائے گی نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر طالبات اپنی پڑھائی پوری کر کے مدارس سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو چلی جائیں اور پھر بعد میں خوشی کے موقع پر بطور تحفہ معلمہ کو کوئی چیز بھجوائیں, تو اب معلمہ کا وہ تحفہ قبول کرنا اور طالبات کا بھجوانا کیسا؟
یہ تو 100% جائز ہے. اس کے علاوہ اس مدرس والا اور ہم نے پڑھ کے جزیہ بیان کیا تھا کہ مدرس کو تحفہ دیا جا سکتا ہے, لیکن وہ ایک امتحان کے نیم پر دینے میں رسک زیادہ ہے کہ یہ شاید اس لیے دے رہی ہے یا دے رہا ہے کہ پاس کر دے, کمزوری چلا لے, یا نیت ایسی ہے کہ اس لیے تحفہ دیتا ہے تاکہ کمزوریوں پر پردہ پڑتا رہے, شرارتوں پر پردہ پڑتا رہے. جو زیادہ شرارتیں اور ہوتی ہیں تو پھر اس طالب علم کو نکال دیا جاتا ہے نا مدرسے سے, یا اگر شاخیں ہیں مختلف تو دوسری شاخ میں منتقل کر دیا جاتا ہے جو طالب علم کے کو بھاری پڑتی ہے, دور کر دیا, دور والی شاخ میں بھیج دیا, تو اس کو مشکل پڑتی ہے نا. ہمیں لگے اب تو ایسا کم ہی ہوتا ہے, ورنہ وہ بالکل یعنی کہ وہ گھر بدل دیتے ہیں نا. اس گھر کے اگر اس کمرے میں رکھو تو ٹھیک ہے, اس کمرے میں ہم نہیں رہے گا, ہم بھی دوسرے گھر میں چلا جائے گا. بچانے کے لیے پھر اس کو بچانا بھی تو پڑتا ہے نا. بندہ بچاؤ تحریک جاری رہے گی. حالات ابتر ہیں, ضد میں آ کر بعض اوقات آدمی کچھ کا کچھ کر جاتا ہے. دینی تعلیم میں ہے یہ, دنیاوی تعلیم میں ہے, اور بڑا اسٹیمنا ہے لوگوں کو, بڑی پذیرائی ہے. دینی تعلیم میں پذیرائی بھی نہیں, وہ جذبہ ہوتا ہے تو اس طرح بھائی آ جاتے ہیں, ماں باپ کہ بازوں کے ہاں تو خیر ماں باپ کی طرف سے پذیرائی ہوتی ہے یعنی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور بازوں کے ہاں کڑ کڑ ہوتا ہے، اتنے عرصے میں حفظ کر لو تو کر لو ورنہ ہم نوکری لگائیں گے تم کو، یہ کرائیں گے بھائی اتنے عرصے میں پڑھ لو تو پڑھ لو، وہ بھی پتا نہیں کیا کیا بےچارہ وہ ضد کر کے پڑھنے کے لیے آتا ہوگا، گھر والے نہیں حوصلہ پھر ملا ملا کے کر چڑانا دل توڑنا اس کو جان جانے مسئلے پوچھنا اور نہ بتا سکے تو کہہ لگانا اے ملا ہار گیا جواب نہیں دیا بڑے مولانا بنتے پھرتے ہو اتنی سی بات پتا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ گھروں کے ماحول میں بس ہوتا ہوگا، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا پیٹ تھپکنی چاہیے، مسئلے پوچھ کر اس کو پریشان نہیں، یہ بیچارہ مسئلے خود سیکھ رہے کیا بتائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
پاپا جان کے بارے میں سوال ہے کہ تراویح کے چار رکعت کے بعد جو تسبیح تراویح ہم پڑھتے ہیں اس میں لفظ عظمت ہی ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ بات شیئر ہو رہی ہے کہ لفظ عظمت ہی نہیں بلکہ عظمت ہی ہے، برائے کرم ہماری اصلاح فرما دیں.
دونوں ایک ہی بولا انہوں نے،
ان کے بولنے میں تو دونوں ایک ہے، غالباً شاید یہ بولنا چاہیے عظمتی اور عظمتی بولنا چاہ رہی ہوں.
اصل لفظ عظمت زواب پر زبر ہے، تو عظمت تو ہڈی کو بولتے ہیں نا، عظمت اگر جیسے ہم اردو میں تو عظمت بولیں گے حرج نہیں، اردو میں مستعمل ہے عظمت، بڑا عظمت والا ہے، لیکن عربی میں اصل لفظ یہ عربی ہے تو یہ زواب پر فتحہ ہے زبر ہے عظمت یعنی عزت حرمت تکریم، تو عظمت پڑھا جائے اس تسبیح میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کیا زکات والی چیز کو فروخت کر سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا کا سوال ہے.
زکات والی چیز کو فروخت، مثال کے طور پر کسی کو زکات میں کپڑا ملا، مالک ہو گیا، اب وہ چاہے تو بیچ سکتا ہے، اگر سوال کے معنی یہ ہیں تو، کیوں معنی بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ زکات میں جو چیز ملی تو ٹھیک ہے اب اس کو چاہے تو بیچ سکتا ہے، فقیر کو ملی حقدار کو تو بیچ دے، اگر کسی نے وکیل کیا ہے کہ یہ کپڑا زکات کا آپ مستحق تک پہنچا دو تو ان کو کپڑا ہی پہنچانا ہوگا جب تک اس سے اجازت نہ لے لے.
اگر کفن دفن میں تاخیر ہو جائے تو کیا حکم ہے؟
اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو سنت یہی ہے کہ اس میں جلدی کی جائے، اب کسی مجبوری کے تحت تاخیر ہو گئی تو اب تو سنت چھوٹی یہ بھی نہیں کہیں گے، مگر آج کل تاخیر کرتے ہیں سر، تدفین میں کفن میں بھی کرتے ہیں، سرد خانے میں بےچارے کو ڈال دیتے ہیں. اور
کیا کرنا چاہیے بابا، انتظار کرنا ہوتا ہے، کئی آ نہیں رہے ہوتے، بیٹے کی فلائٹ تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے تو بیٹی پہنچ رہی ہے، داماد آئے نہیں ہے تو کیسے مطلب کبھی کفن دفن کرے؟
سارا سال تو پوچھتے نہیں تھے ماں باپ کو، جا کے بیٹھ گئے پردیش میں پیسے گننے کے لیے، اب وہ دیکھیں گے تو پھر تدفین ہوگی، وہ بےچارہ مردہ کس حال میں گزر رہا ہے، کہ اگر وہ نیک ہے تو اس کو جلدی پہنچا ہوتا کہ یہ اپنے ثواب کو پہنچے، انعامات کو پہنچے، اگر بد ہے تو اس کو جان چھوڑا اس سے، اس لیے اپنی منزل کو پہنچے.
اس پر تھوڑی بابا بات کریں،
اس میں یہ مضامین ہے.
اب میں تو یہ تو بالکل کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن جس کے گھر میں یہ ہوتا ہے نا بابا، اس کے اکیلے کی چلتی نہیں ہے، اس نے آپ سے سنا ہے، اب ماں بولتی ہے کہ نہ ابھی رک جا، بہنیں بولتی ہے کہ نہیں، بڑا بھائی بولتا ہے نہیں، چھوٹا بھائی بولتا ہے بھائی شرعی حکم یہ ہے نہیں، اور اس طرح گھر میں مطلب کہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں پھر وہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ نکی کی دعوت دے کے صبر کرے، کیا کر سکتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا کیا ہوگا، لیکن گھر والوں کا ذہن کیسے بنایا جائے کہ تدفین یا کفن دفن کے حوالے سے اور کتنا مطلب کہ جلدی کرنا چاہیے، بہت گھنٹوں تک بلکہ بارہ بارہ گھنٹے یا دو دو تین تین دنوں تک یہ باہر ملکوں کا تو خیر حال ہی برا
لگ جاتے ہیں,
باہر ملکوں کا تو حال ہی برا ہے, میں تو یہاں کی بات کر رہا ہوں, یہاں بھی گھنٹوں تاخیر کرتے ہیں,
پیٹ میں سے سب کچھ نکال دیتے ہیں تاکہ یہ سڑے نہیں, اس میں بھرتے ہیں مسالے, جو میں نے سن رکھا ہے بڑا اذیت ناک اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, باہر ملک سے جس کو لانا ہے نا, اس لیے وہیں اس کو دفن کر دینا چاہیے جس ملک میں. دیکھو نا آپ اس کو اگر وہ عذاب میں, تو آپ یہاں لا کر بچا تو نہیں سکتے اس کو اپنے پاس, کیا آپ بھی تو مر جاؤ گے نا یار, اب کب تک جیو گے کہ آپ اپنے بھائی اپنے وطن میں ہو نا, ہم جا کر فاتحہ پڑھیں گے, اب سورہ فاتحہ پڑھنے کا آتی ہے آپ کو یار, ایک تعداد ہے اس کو پڑھنی نہیں آتی, جب پڑھنی نہیں آتی ثواب پہنچاؤ گے کیا, تو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی قریب ہونا قبر کا شرط تو نہیں ہے, دنیا میں کہیں بھی ہو اور اس سالے ثواب ہو سکتا ہے. میرے والد صاحب کی قبر میں نے کیا ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں دیکھی, وہ وفات پر مینا میں لو چلی, لاپتا ہوگا جدہ شریف میں ہاسپٹل میں, جو سات قافلے میں تھے ان کو ملے, وہیں انتقال ہوا جدہ شریف میں, دفن ہو گئے, اب کچھ پتا ہی نہیں ہے کہاں دفن ہوئے, کون سی قبر ہے, کچھ بھی نہیں پتا. تو اس سالے ثواب ہم کرتے ہیں نا, ثواب تو پہنچتا ہے اللہ کی رحمت سے. تو آپ لے کے نفسیاتی اثر ہے کہ آپ بھی تو مر جائیں گے تو پھر قبر کا کیا ہوگا, کون سنبھالے گا.
میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ چاہے مشورہ دیں یا حکم شریعت بیان کریں, آپ کی مرضی ہے. میں ایک سوال جیسے یہ کرتا ہوں, اور یہ سوال سمجھیں کہ میں نمائندگی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو بیرون ملک ہیں, ان میں بھی کئیوں کے جذبات ہوتے ہیں. پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی بیرون ملک انتقال کر جائے تو اب کیا کرنا چاہیے, کیا مطلب ان کی میت کو ہم جہاز کے ذریعے کسی ذریعے سے ہم اس ملک میں بھیجوائیں جس ملک میں ہے, یا وہیں تدفین کر دینا بہتر ہے؟
مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین وہیں کر دی جائے فوراً. میں نے آج سے نہیں, زمانہ ہو گیا, وصیت نامہ اپنا تیار کیا تھا مدینہ شریف میں, مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر, پھر یہاں آ کر جو ترامیم ہوئی ہیں اس میں میں نے لکھ دیا کہ میرے لیے کوئی انتظار نہ کیا جائے, بندے جمع نہ کیے جائیں, کہ یعنی بندے جمع کرنے کے لیے, لوگ جمع کرنے کے لیے تاخیر نہ کی جائے, بلکہ سنت کے مطابق مجھے جلدی جلدی دفن کر دیا جائے. اس طرح کی وصیت میری تو لکھی ہوئی ہے, یعنی اس وقت تو شاید میں ایک طرح سے جوان تھا, اب بوڑھا ہو گیا ہوں, لیکن بہت سال ہو گئے میں نے مسجد نبی شریف میں, وہ اب بھی وصیت نامہ میرا اس میں نماز کے حکام میں موجود ہے, ترمیمیں اگرچہ ہوئی ہیں اس میں, بعد میں کچھ اضافے کمی بیشی کی ہے, یہ تو میری وصیت, میرے برف خانے میں نہیں ڈالنا, اتنا اللہ کرے کہ میرا کوئی پوسٹ مارٹم ہو, پوسٹ مارٹم میں بھی ایسا مطلب یہ بے دردی سے کاٹ پیٹتے ہیں, اور ضرورت ہے سر پہ بھی وہ جس طرح وہ گوشت فروش مارتا نا چھرا, تو چھرا مار کے اس کے دو پیس کرتے ہیں سنا ہے میں نے, اور یا آری سے کاٹ کے دو پیس کرتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو زہر تو نہیں دیا گیا یا کس وجہ سے یہ مرا ہے, یا ویسے ہی جو ڈاکٹر لوگ سیکھتے ہیں یہ, تو وہ ڈاکٹر کے جو ہاتھ میں آتا ہے نا یہ ڈائسیکشن جو ہے ان کا, یہ بڑا اذیت ناک ہے, ڈائسیکٹ کرتے ہیں جو کاٹتے ہیں باڈی کو, انسانی جسم کو, اللہ تعالیٰ ان کے ہتھے نہ چڑھائے ہم کو, بہت سارے فرض بھی چھوٹ جاتے ہیں, نہ غسل نہ کفن نہ دفن کچھ بھی نہیں ہوتا, پھر یہ کیا وہ کاٹ پیٹ کے اس سے سیکھتے ہیں, اس کے بعد یہ سارا ملغوبہ جو ہے یہ اس کو گڑا کھود کے دفن کر دے, میں دیکھے ہوئی ہے عبرت کے لیے, تو بتایا گیا کہ یہ باہر پیچھے جو یہ ہاسپٹل ہوتا ہے, یہ پاکستان ہی کی بات کر رہا ہوں میں, وہ دیکھا تو وہ کوئی گڑے کھدے ہوئے تھے, اس کو مٹیاں تھی, بولا اس میں یہ دفن کرتے ہیں, یہ اس کے اچرا کچرا جو بھی ہوتا ہے اس کو, کہیں سے ہڈی نظر بھی آ رہی تھی مجھے انسانی ہڈی, تو وہ بولا اس میں یہ کیڑے اور اس کو چکناٹے گوشت یہ سب کھا لیتے ہیں, یہ لکھ لیتے ہیں کہ کب کہاں, وہ ایک گڑے میں کئی ایک کا پھر اتار دیتے ہوں گے ظاہر ہے, تو بولا جب یہ تاریخ ہوتی ہے ان کی پھر یہ تاریخ کے مطابق یہ نکالتے ہیں, تو یہ چکناٹے یا جو بھی گوشت ہے وہ کھا لیا کیڑوں نے, اب یہ ہڈیوں کو.
کیا زکات والی چیز کو فروخت کر سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا کا سوال ہے.
زکات والی چیز کو فروخت, مثال کے طور پر کسی کو زکات میں کپڑا ملا, مالک ہو گیا, اب وہ چاہے تو بیچ سکتا ہے, اگر سوال کے معنی یہ ہے تو, کیوں معنی بازار تو یہی لگتا ہے کہ زکات میں جو چیز ملی تو ٹھیک ہے، اب اس کو چاہے تو بیچ سکتا ہے، فقیر کو ملی حقدار کو تو بیچ دے. اگر کسی نے وکیل کیا ہے کہ یہ کپڑا زکات کا آپ مستحق تک پہنچا دو، تو ان کو کپڑا ہی پہنچانا ہوگا جب تک اس سے اجازت نہ لے لے.
اگر کفن دفن میں تاخیر ہو جائے تو کیا حکم ہے؟
اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو سنت یہی ہے کہ اس میں جلدی کی جائے. اب کسی مجبوری کے تحت تاخیر ہو گئی تو اب تو سنت چھوٹی یہ بھی نہیں کہیں گے، مگر آج کل تاخیر کرتے ہیں. اصل تدفین میں کفن میں بھی کرتے ہیں، وہ سرد خانے میں بیچارے کو ڈال دیتے ہیں.
کیا کرنا چاہیے بابا؟ انتظار کرنا ہوتا ہے، کئی آ نہیں رہے ہوتے، بیٹے کی فلائٹ تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے تو بیٹی پہنچ رہی ہے، داماد آئے نہیں ہے، تو کیسے مطلب کبھی کفن دفن کرے؟
سارا سال تو پوچھتے نہیں تھے ماں باپ کو، جا کے بیٹھ گئے پردیس میں پیسے گننے کے لیے، اب وہ دیکھیں گے تو پھر تدفین ہوگی. وہ بیچارہ مردہ کس حال میں گزر رہا ہے کہ اگر وہ نیک ہے تو اس کو جلدی پہنچا ہوتا کہ یہ اپنے ثواب کو پہنچے، انعامات کو پہنچے، اگر بد ہے تو اس کو جان چھڑاؤ اس سے، اس لیے اپنی منزل کو پہنچے.
اس پر تھوڑی بابا بات کریں،
اس میں یہ مضامین ہے.
اب میں تو یہ تو بالکل کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن جس کے گھر میں یہ ہوتا ہے نا بابا، اس کے اکیلے کی چلتی نہیں ہے، اس نے آپ سے سنا ہے. اب ماں بولتی ہے کہ نہ ابھی رک جا، بہنیں بولتی ہے کہ نہیں، بڑا بھائی بولتا ہے نہیں، چھوٹا بھائی بولتا ہے بھائی شرعی حکم یہ ہے یہ ہے نہیں، اور اس طرح گھر میں مطلب کہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں پھر وہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ نکی کی دعوت دے کے پھر صبر کرے، کیا کر سکتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا کیا ہوگا. لیکن گھر والوں کا ذہن کیسے بنایا جائے کہ تدفین یا کفن دفن کے حوالے سے اور کتنا مطلب کہ جلدی کرنا چاہیے؟ بہت گھنٹوں تک، بلکہ بارہ بارہ گھنٹے یا دو دو تین تین دنوں تک، یہ باہر ملکوں کا تو خیر حال ہی برا
لگ جاتے ہیں،
باہر ملکوں کا تو حال ہی برا ہے، میں تو یہاں کی بات کر رہا ہوں. یہاں بھی گھنٹوں تاخیر کرتے ہیں،
پیٹ میں سے سب کچھ نکال دیتے ہیں تاکہ یہ سڑے نہیں، اس میں بھرتے ہیں مسالے، جو میں نے سن رکھا ہے بڑا اذیت ناک اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے باہر ملک سے جس کو لانا ہے نا، اس لیے وہیں اس کو دفن کر دینا چاہیے جس ملک میں. دیکھو نا آپ اس کو، اگر وہ عذاب میں تو آپ یہاں لا کر بچا تو نہیں سکتے اس کو، اپنے پاس کیا آپ بھی مر جاؤ گے نا یار، اب کب تک جیو گے کہ آپ اپنے بھائی اپنے وطن میں ہو نا، ہم جا کر فاتحہ پڑھیں گے. اب سورہ فاتحہ پڑھنے کا آتی ہے آپ کو یار؟ ایک تعداد ہے اس کو پڑھنی نہیں آتی، جب پڑھنی نہیں آتی ثواب پہنچاؤ گے کیا؟ تو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی قریب ہونا قبر کا شرط تو نہیں ہے، دنیا میں کہیں بھی ہو اس سال ثواب ہو سکتا ہے. میرے والد صاحب کی قبر میں نے کیا ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں دیکھی، وہ وفات پر مینا میں لو چلی، لاپتا ہو گئے جدہ شریف میں ہاسپٹل میں، جو سات قافلے میں تھے ان کو ملے، وہیں انتقال ہوا جدہ شریف میں، دفن ہو گئے. اب کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہاں دفن ہوئے، کون سی قبر ہے، کچھ بھی نہیں پتا. تو اس سال ثواب ہم کرتے ہیں نا، ثواب تو پہنچتا ہے اللہ کی رحمت سے. تو اس لیے کہ یہ نفسیاتی اثر ہے کہ آپ بھی تو مر جائیں گے تو پھر قبر کا کیا ہوگا، کون سنبھالے گا؟
یعنی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ چاہے مشورہ دیں یا حکم شریعت بیان کریں، آپ کی مرضی ہے. میں ایک سوال جیسے یہ کرتا ہوں، اور یہ سوال سمجھے کہ میں نمائندگی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو بیرون ملک ہیں، ان میں بھی کئیوں کے جذبات ہوتے ہیں. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی بیرون ملک انتقال کر جائے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا مطلب ان کی میت کو ہم جہاز کے ذریعے کسی ذریعے سے ہم اس ملک میں بھجوائیں جس ملک میں ہے، یا وہیں تدفین کر دینا بہتر ہے؟
مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین وہیں کر دی جائے فوراً. میں نے آج سے نہیں، زمانہ ہو گیا وصیت نامہ اپنا تیار کیا تھا مدینہ شریف میں، مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر، پھر یہاں آ کر جو ترامیم ہوئی ہیں اس میں میں نے لکھ دیا کہ میرے لیے کوئی انتظار نہ کیا جائے، بندے جمع نہ کیے جائیں، کہ یعنی بندے جمع کرنے کے لیے، لوگ جمع کرنے کے لیے تاخیر نہ کی جائے، بلکہ سنت کے مطابق مجھے جلدی جلدی دفن کر دیا جائے. اس طرح کی وصیت میری تو لکھی ہوئی ہے، یعنی اس وقت تو شاید میں ایک طرح سے جوان تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن بہت سال ہو گئے میں نے مسجد نبی شریف میں، وہ اب بھی وصیت نامہ میرا اس میں نماز کے احکام میں موجود ہے، ترمیمیں اگرچہ ہوئی ہیں اس میں. بعد میں کچھ اضافے کمی بیشی کی ہے، یہ تو میری وصیت، میرے برف خانے میں نہیں ڈالنا. اتنا اللہ کرے کہ میرا کوئی پوسٹ مارٹم ہو. پوسٹ مارٹم میں بھی ایسا مطلب یہ بے دردی سے کاٹ پیٹتے ہیں، اور ضرورت ہے وہ سر پہ بھی وہ جس طرح وہ گوشت فروش مارتا نا چھرا، تو چھرا مار کے اس کے دو پیس کرتے ہیں سنا ہے میں نے، اور یا آری سے کاٹ کے دو پیس کرتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو زہر تو نہیں دیا گیا یا کس وجہ سے یہ مرا ہے، یا ویسے جو ڈاکٹر لوگ سیکھتے ہیں یہ، تو وہ ڈاکٹر کے جو ہاتھ میں آتا ہے نا یہ ڈائسیکشن جو ہے ان کا، یہ بڑا عذیت ناک ہے. ڈائسیکٹ کرتے ہیں جو، کاٹتے ہیں باڈی کو، انسانی جسم کو. اللہ تعالیٰ ان کے ہتھے نہ چڑھائے، بہت سارے فرض بھی چھوٹ جاتے ہیں، نہ غسل نہ کفن نہ دفن کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر یہ کیا وہ کاٹ پیٹ کے اس سے سیکھتے ہیں، اس کے بعد یہ سارا ملغوبہ جو ہے یہ اس کو گڑا کھود کے دفن کر دے. میں دیکھے ہوئے عبرت کے لیے، تو بتایا گیا کہ یہ باہر پیچھے جو یہ ہاسپٹل ہوتا ہے، یہ پاکستان ہی کی بات کر رہا ہوں میں، وہ دیکھا تو وہ کوئی گڑے کھدے ہوئے تھے، اس کو مٹیاں تھیں، بولا اس میں یہ دفن کرتے ہیں، اس کے اچرا کچرا جو بھی ہوتا ہے اس کو. کہیں سے ہڈی نظر بھی آ رہی تھی مجھے، انسانی ہڈی، تو وہ بولا اس میں یہ کیڑے اور اس کو چکناٹیں گوشت سب کھا لیتے ہیں، یہ لکھ لیتے ہیں کہ کب کہاں. وہ ایک گڑے میں کئی ایک کا پھر اتار دیتے ہوں گے ظاہر ہے. تو جب یہ تاریخ ہوتی ہے ان کی، پھر یہ تاریخ کے مطابق یہ نکالتے ہیں، تو یہ چکناٹیں یا جو بھی گوشت ہے وہ کھا لیا کیڑوں نے، اب یہ ہڈیوں کو ابالتے ہیں، خوب ابالتے ہیں کہ رہی سے ہی چکناٹ بھی ختم ہو جائے. پھر ہڈیوں کو یہ جوڑ کر اس کا اسٹیچو بناتے ہیں، ڈھانچہ بناتے ہیں، اور اس کی ہتھیلی تو اس کا پاؤں کا پنجہ، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی بندے کا سب مکس ہو جاتا ہے، وہ اس کا اسٹیچو بنا کر پھر اس پر بھی اسٹڈی کرتے ہیں. یہ بڑے لوگ اس کو، مجھے کسی نے بتایا تھا، وہ بہت مطلب ہے نا کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا جو اس نے مجھے بتایا تھا. بولا میں بہت بڑی پارٹی کے پاس گیا تھا، کسی تاجر کے پاس، کاروباری حساب سے گیا ہوگا، تو اس کے گھر میں نے دیکھا تھا وہ اوریجنل اسٹیچو شو پیس میں رکھا ہوا تھا. تو یہ بھی ہوتا ہے، تو بہت برا اثر ہوتا ہے. اسلام نے جو طریقہ کار بتایا اس کے مطابق ہی پھٹافٹ تدفین ہو جانی چاہیے، نہیں تو کئی فرض بھی چھوٹیں گے. اور میت کے بارے میں تو یہ حدیثیں پڑھ کر تو دماغ کام نہیں کرتا، کہ جس طرح زندہ کی ہڈی توڑتے ہیں نا تکلیف ہوتی ہے نا، اس طرح مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو بس اس کو برف خانے میں ڈال دیتے ہیں میت کو، کیا ہوتا ہوگا اس کو، اللہ بہتر جانے. مطلب کیونکہ جو زندہ کو کن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، میت کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے. یہ حدیث پڑھی ہے میں نے. اب یہ ٹھنڈک، ویسے کون اپنے آپ کو برف خانے بند رکھے گا، زندہ نہیں بچے گا، پھر میت کو رکھتے ہیں. اللہ ہم کو بچائے.
کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی،
ہاں بالکل، باڈی اکڑ جائے گی
جی،
اور وہ
برف کی طرح ہو جاتی ہے،
وہ جیسا ڈالا ویسا وہ رہے گا، یعنی کہ گلے سڑے گا نہیں ظاہری طور پر، لیکن تکلیف.
شاید میں نے سنا یا کسی نے بتایا تھا یا کچھ ہوا تھا کہ اس میں عام آدمی جیسے زندہ آدمی کا اس میں کھڑا ہونا اتنا آسان نہیں ہے. وہ
باغ باغ کے رکھ کے وہ ڈال دیتے ہوں گے، پھر یا اس وقت بند کر کے ڈالتے ہوں گے، پھر اس کو چلاتے ہوں گے. ظاہر دوران ٹھنڈک کون چلائے گا،
پتا نہیں.
جیسے یہ اپنے
کولڈ اسٹوریج جیسے ہمارے ہوتے ہیں،
یہاں دیکھے میں نے مینا میں جب وہ آگ لگی تھی، وہ بہت لوگ جل کر فوت ہوئے تھے حجی، اس میں ہم دیکھنے گئے تھے، تو وہ اس میں تھے خانوں میں ٹھنڈی، مطلب برف کے. اس وقت بھی بڑی عبرت ہو رہی تھی کہ یار کیا ہوگا. اس میں کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، پوسٹ مارٹم کو منع کریں گے تو بٹا لیں گے، اچھا تو اس کے نہیں کرنے دے رہا کہ تو نے کچھ کیا ہے اس کے ساتھ، تو پکڑا نہ جائے، بولنے جیسا بھی نہیں ہے. اب یہ انٹرنیشنل پرابلم صحیح ہے. تو اس لیے وہ بس جلدی جلدی وہ شریعت کے مطابق دفن کر دینا چاہیے، دیر نہیں لگانی چاہیے. اللہ توفیق دے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ذہن تو سننے والوں کا بہت بنتا ہوگا، لیکن ظاہر ہے ان کی چلتی کتنی ہے بچاروں کی.
یہی عرض کر رہا ہوں، شور شاری یہ وہ خاندان
ہاں، مطلب نہیں بےچارے بڈھے بڈھے ہوتے ہیں، ان کی بھی ایسی سوچیں ہوتی ہیں، ایسی عجیب و غریب. شاید اب تو وہ بوڑھا آدمی مر گیا ہوگا، اللہ بےچارے کو معاف کرے، کہ بس ایک عجیب قصہ مجھے بتایا تھا ایک نے، وہ دعوت اسلامی پتا نہیں شروع ہو گئی تھی میرا خیال ہے، شروعات کے دن تھے. میرے پاس آیا، یا میرے پاس آتا جاتا تھا ایک عیسائی بھائی. وہ اماما بولا میرے کو میرا باپ نہیں باندھنے دیتا. اچھا پھر کیا ہوا؟ ایک بار یہ میرے پاس آ گیا فجر کی نماز میں. فجر کی نماز کے بعد اس نے مجھے کہا کہ اماما باندھ کے آیا. میرا باپ استنجا خانے میں گیا تھا، استنجا خانے میں اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، میں اس نے اماما باندھ کے آیا. اور ایک اور پھر شاید اس نے مجھے عجیب و غریب قصہ بتایا کہ میں اماما باندھ کے اپنے باپ کے سرانے تھا، سرانے ٹی وی رکھا ہوا تھا، پلنگ پہ میرا باپ کی لاش رکھی ہوئی تھی، ابھی کوئی غسل کفن نہیں ہوا تھا. تو بولا میرا نانا، بوڑھا نانا، اس نے میرا اماما پیچھے سے کھینچا کہ اتار اس کو، لاش کھڑے رکھی بھی ہے، میرے نانا نے میرا اماما کھینچا، اور شاید اس کے جھٹکے سے میری گھڑی اچھل کے نکل گئی، ایسا زور سے کھینچا، ایسا کچھ مجھے یاد آ رہا ہے. یعنی وہ نانا بوڑھا، اب شاید مر گیا ہوگا، وہ بوڑھا نانا جو ہے وہ باپ یعنی اپنے داماد کی لاش کے پاس بھی اس کو اماما نہیں باندھنے دے رہا تھا. یہ گھر کا ماحول کیسا ہوگا یار ان کا؟ خیر بعد میں تو اس کو اس عیسائی بھائی کو ذرا نانا بھی چلا گیا ہوگا، پھر روکنے والے عمر بھی بڑی ہو گئی ہوگی، پھر تو اس نے درس نظامی بھی کر لیا اور ترقی کی اس نے اپنے طور پر دین کے معاملات میں. دعوت اسلامی میں اگرچہ پریکٹیکل وہ نہیں ہے، لیکن اپنے طور پر مسلکاً عقیدتاً اپنے سے بھی ماشاءاللہ محبت اور سب کچھ ہے. تو یہ حالات ایسے ہیں، یہ تو ایک گھر کا مجھے پتا چلا، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، کبھی کبھی اس طرح کی بھی خبریں آئی ہیں کہ ہمارے گھر میں امامہ جلا دیا گیا اور داڑھی نیند میں کاٹ دی گئی، ایسے بھی کیسا ہے میرے پاس. مرنا نہیں ہے یار، ان لوگوں کو خوف نہیں آتا کہ امامہ اور داڑھی جو ہے جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اسی کا تو طریقہ ہے. چلو تم نہیں رکھتے، رکھنا چاہیے، لیکن یار اس طرح کرنا، کہیں ایمان برباد ہو گیا تو کیا کریں گے؟ مرنا تو لازم ہی ہے، جو اس طرح کرتے رہے آخر وہ مر ہی گئے نا یار، ہم بھی تو مر جائیں گے نا. موتو قبل انت موتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے. وہ کہنا آیت ہے نا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز مت مرو مگر مسلمان رہتے ہوئے. اللہ کو ہمارا ایمان سلامت رکھے. خیر جس نے امامہ کھینچا یا امامے سے روکا، نعوذ باللہ، وہ کافر ہو گیا یہ ہم نہیں کہہ رہے. وہ تو جب کہ سنت سمجھ کر سنت کی توہین کے نیت سے اگر ایسا کیا تب تو اس پر حکم کفر آئے گا، ورنہ جہالت ہے اور نہیں سمجھ آتی ان کو. لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ کم از کم بڑے شہروں میں اور یہ اس ماحول میں کسی کو پتا نہ ہو کہ داڑھی سنت نہیں ہے، امامہ سنت نہیں ہے. یہ ہے بہت مشکل کہ پتا نہ ہو، ہے خطرناک داڑھی اور امامے کی مخالفت.
اچھا امین سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پوسٹ مارٹم کے حوالے سے جو آپ نے وضاحت فرمائی، باہر ملکوں میں عرض یہ ہے کہ باہر ملکوں میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ قانون کچھ اس طرح کے ہے کہ اگر کوئی پوسٹ مارٹم کروانے میں رکاوٹ بنا. آپ نے تھوڑا بہت فرمایا ہے، لیکن چونکہ آپ کا ایک جامع مدنی گلدستہ ہے اس ٹائپ کا، تو اس میں کوئی ایسی وضاحت ہو کہ پوسٹ مارٹم کے حوالے سے کس قدر آدمی کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا، اور اگر پوسٹ مارٹم کرانا ہے کی مجبوری ہے تو اب اسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
دراصل انٹرنیشنل قوانین ہیں، اس میں تو انٹرفیئر کر نہیں سکتے. میں نے حکم شریعت بیان کیا ہے کہ شرعن پوسٹ مارٹم درست نہیں ہے، لیکن اب بہت سارے قانون ہیں جو شرعن درست نہیں ہوتے، لیکن عورت ہمارے ملک میں بھی یہ قانون ہے. کوئی مطلب ہے نہیں کہ شک ہے کسی پر کہ اس کو زہر دیا گیا ہے یا کس وجہ سے اس کی موت آئی ہے، تو اس کے بھی پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں اور کہیں کچھ طریقے جس سے یہ معلومات کرتے ہیں. تو بہرحال میں نے حکم شریعت بیان کیا ہے. ظاہر ہے کہ جہاں جا کر کوئی بعض جگہ ایسا سنا ہے کہ کوئی بڑا آدمی گارنٹی دے دیتا ہو یا سورس لگ جاتی ہو تو بغیر پوسٹ مارٹم کے بھی کام چل جاتا ہے، یہ بھی سنا ہے میں نے. ورنہ وہ ہر جو بھی غیر ملک کی فوت ہوا نا، ایک ملک کا مجھے کسی نے بتایا غیر ملک کی اگر وہاں فوت ہوا تو پوسٹ مارٹم تو کرنا ہی کرنا ہے انہوں نے. تو اگر کوئی سورس لگ جائے اس کی تو بچت ممکن ہے. تو بہرحال یہ کہ قانون اپنی جگہ پر جو بھی ہے، ہم تو اسلامی قانون کی بات کریں گے، شریعت کی بات کریں گے، تو میں نے شریعت کی بات کی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
اب ایسے ایک ہیں جاننے والے کہ جن کا انتقال ہوا تھا مدینہ منورہ میں، ان کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا تھا. وہ نانا جب ولی کا تھا. یہ مجھے پیغام آیا ہے بابا ابھی کہ اب ایک مشین آ گئی ہے جو یو کے میں ہے، اور یہ اس سے میت کو گزارتے ہیں تو اس مشین کو کہتے ہیں کاز آف ڈیتھ بتاتی ہے، یعنی کہ اس کے مرنے کا سبب کیا بنا. تو وہ میت کو جو ہے نا اس مشین سے گزار دیتے ہیں تو وہ کاز آف ڈیتھ بتا دیتی ہے. تو اس سے مجھے صوتی پیغام سے ایسا مجھے محسوس ہوا کہ ابھی یافور بھائی کا پیغام تھا کہ پیغام سے محسوس ہوا کہ شاید یہ مشین پوسٹ مارٹم کا کوئی آلٹرنیٹ ٹیکنالوجی آئی ہے.
جی ہاں سنا ہے، یہ ہے بعض ممالک میں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.